أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعدرتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. گزشتہ نشست میں حدیث ثقلین کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی اور حدیث ثقلین کی روشنی میں اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا اور عرض ہوا اس حدیث مبارکہ میں کم از کم 10 اہم نکات استنباط اور استفادہ ہوتے ہیں اور عرض ہوا کہ خود حدیث ثقلین معتبر ترین حدیث ہے، شیعہ اور اہل سنت دونوں اسے قبول کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے، اور اہم نکات میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ خود حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کا مصداق اور کون کون اس حدیث میں شامل ہے اور اہل بیت میں شامل ہے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے بار بار اشارہ فرمایا بلکہ صراحت کے ساتھ مصادیق کو معین فرمایا ہے. دوسرا اہم نقطہ عرض ہوا کہ اہل بیت قرآن کی مانن ہے، قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہیں. اس حدیث ثقلین سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن ناطق اور قرآن صامد میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مانن ہیں، ایک دوسرے کے ایک جیسے ہیں. تیسرا نقطہ حدیث ثقلین سے جو حاصل ہوتا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. چوتھا اہم نقطہ جو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ عالمیت اہل بیت ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام پیغمبر اسلام کے بعد تمام امت سے افضل ہے اور اعلم ہے. اور پانچواں نقطہ جس کی طرف اور باقی جو نکات آج اشارہ کیا جائے گا ان میں سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت کی پیروی کی ترغیب دی گئی ہے حدیث ثقلین میں اور تشویق کیا گیا ہے اور توصیہ اور سفارش کی گئی ہے حدیث ثقلین میں. پیغمبر اسلام نے امت کو خصوصی طور پر سفارش کی ہے کی اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے. اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین جناب مناوی شاری ہے، کتب احادیث سے اہل سنت ہیں، وہ فیض القدیر میں اور مبارک فوری تحفۃ الاحوزی میں کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین بغیر کسی ابہام کے دلالت کرتی ہے کہ قرآن اور عدرت دو جڑواں بچوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے انہیں امت کے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ سفارش ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان دونوں کو اپنے اوپر مقدم کریں، دینی امور میں انہی کی طرف رجوع کریں، دینی امور میں انہی سے متمسک ہو جائے اور انہی کی طرف رجوع کرے۔ ایک اور اہم نقطہ اور چھٹا نقطہ اور جو اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے، وہ اہل بیت کرام کی ولایت اور مرجعیت اور امامت قیامت تک رہنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی امامت اور ولایت کا یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر جناب مناوی یہاں پر فرماتے ہیں کہ حدیث ثقلین سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت کرام قیامت تک جس طرح کتاب باقی رہے گی، جس طرح قرآن باقی رہے گا، اسی طرح اہل بیت بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی شخص قیامت تک کتاب کے ساتھ ساتھ باقی رہنا چاہیے تاکہ ان سے تمسک کر سکے، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے کتاب اور اہل بیت ہیں، ما ان تمسک تم بیما لن تضلوا بعد ابدا، جو بھی ان دونوں سے متمسک رہیں گے قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ بس جس طرح کتاب قیامت تک باقی رہے گی، جس طرح قرآن نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اسی طرح اہل بیت میں سے کوئی شخص قیامت تک باقی رہنا چاہیے، اور جب اہل بیت اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ جو وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو، یعنی قیامت آئے گی۔ ابن حجر حیتمی سواق محرقہ میں کہتے ہیں کہ یہاں پر تاکید ہوئی ہے قرآن کے ساتھ متمسک رہے اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہے، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ساتواں نقطہ جو حدیث ثقلین سے استفادہ ہوتا ہے وہ عصمت اہل بیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے استفادہ ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام معصوم ہیں، چونکہ اس حدیث میں ہے ما ان تمسک تم بہما لن یفترقا، اس حدیث میں کہا ہے کہ اہل بیت اور قرآن سے متمسک رہے، اور کسی کے ساتھ متمسک ہونا ان کے اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پہلے گمراہ نہ ہو، چونکہ وہ گمراہ ہو تو پھر یہاں پر حکم تمسک، حکم اتباع اور حکم اطاعت نہیں آنے چاہیے مطلقاً۔ پس جہاں پر اطلاقاً مطلقاً حکم ہے کہ کسی سے متمسک رہیں، تو اس کی طرف جناب فخر رازی نے بھی اشارہ بلکہ صراحت کے ساتھ کہا ہے آیت اولی الامر میں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، خود آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، چونکہ وہاں پر اطاعت مطلق ہے، اسی طرح یہاں پر بھی تمسک مطلق ہے، تمسک کرے کسی قید و شرط کے بغیر، تو اس کا مطلب، اس کا افادہ، اس سے جو فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، جو استنباط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام معصوم ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تقدموا فتحلکوا ولا تقصروا عنہما فتحلکوا، یہ سارے الفاظ جو جملے اس میں آئے ہیں وہ سب عصمت پر دلالت کرتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ جو اس حدیث ثقلین سے حاصل ہوتا ہے وہ افضلیت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کرام تمام اصحاب سے، انصار سے، پوری امت سے اہل بیت افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً یہ حدیث ثقلین میں اہل بیت کو قرآن کے ہمسان، قرآن کے مانن، ہم مثل بنایا ہے. دوسری بات، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونے کا حکم دیا ہے، اور خود لفظ ثقلین فضیلت اور افضلیت پر دلالت کرتا ہے. لفظ ثقلین، پہلے عرض ہوا ثقلین کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ارزشمند ہے، عظیم ہے، افضل ہے. بس خود لفظ ثقلین دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت کرام افضل ہیں، اور جو بھی افضل ہو مفضول پر اسے مقدم ہونا چاہیے، عقلی اور فطری دلیل ہے. لہذا جو استفادہ ہوتا ہے افضلیت اہل بیت، اور افضلیت جو بھی افضل ہو اسے دوسروں پر کیا ہے، اسے مقدم ہونا چاہیے اطاعت میں اور ہر چیز میں. اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے حدیث ثقلین کے ضمن میں کہا ہے کہ حدیث ثقلین اہل بیت کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے. بس جو آٹھواں نقطہ جو حاصل ہوتا ہے وہ افضلیت اہل بیت کرام ہے. نواں نقطہ جو اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ مرجعیت علمی اہل بیت ہیں. مرجعیت علمی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے، روایات کو سمجھنے کے لیے، کل دین کو سمجھنے کے لیے، تمام احکام دین، اصول اور فروع میں کس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. جس طرح جب پیغمبر اسلام زندہ تھے تو ہر کوئی کسی بھی مسئلے میں پیغمبر کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پیغمبر ان کے اصول کے، عقائد کے، احکام کے، مختلف فیصلوں کے بارے میں آپ بتاتے تھے آیت قرآن کی روشنی میں. اور پیغمبر کے بعد یہ مسئلہ، یہ سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو پیغمبر کی طرح لوگوں کے مسائل کو حل کریں، تو حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے پیغمبر کے بعد اہل بیت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے. اہل بیت کے بغیر کسی اور کی طرف رجوع کرے تو پھر وہ ہلاک، جس طرح قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے تو وہ ہلاک ہوں گے، گمراہ ہوں گے. اسی طرح اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے تو وہ گمراہ ہوں گے. بس حدیث ثقلین کا ایک اہم نقطہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ مرجعیت علمی اہل بیت ہے. فلا تقدموا فتهلكوا ولا تقصروا عنه فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، اس بات پر دلالت کرتے ہیں یہ جملہ. اسی حدیث ثقلین میں ہے پیغمبر اسلام نے ثم اخذ بيد علي فقال من كنت اولى به من نفسي فعلي وليه، جس جس پر میں اولا ہوں، اولا بتصرف ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے. اللہم وال من والاہ وعاد من عادا. پھر یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے، اہل بیت کی اتباع بھی واجب ہے. بس حدیث ثقلین میں جو تمسک کا لفظ آیا، اخذ کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ آیا ہے، لا تزلوا، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انہی کو مقتدا اور رہنما بنانا چاہیے. دسواں نقطہ اس حدیث ثقلین سے جو حاصل ہوتا ہے، بہترین ایک نقطہ، وہ نقطہ ہے اہل بیت کرام امت کی وحدت اور اتحاد کا بہترین عامل اور سبب ہے، بلکہ اگر عرض کروں تنہا مرکز وحدت اور اتحاد اہل بیت کرام ہے، یہ حدیث ثقلین سے ثابت ہوتا ہے. جس طرح بعض نقل میں اہل سنت نے نقل کیا ہے، ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھامے رکھیں تو وہ گمراہ نہیں, وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی, وہ کتاب خدا ہے اور میرے عترت ہے. اہل سنت کے بعض کتابوں نے نقل کیا, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جو آیت ہے اور اس حدیث ثقلین میں بھی آیا ہے, ان اعتصمتم به کتاب اللہ و عترتی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ, ہم اہل بیت حبل اللہ ہے, اللہ کے رسی ہم ہیں, جو بھی ہم سے متمسک رہیں گے, اعتصام کریں گے, تھامے رکھیں گے, وہ گمراہ نہیں ہوں گے. پس حدیث ثقلین کے ایک اہم نقطہ وحدت اسلامی, وحدت امت اسلامی جب تک اہل بیت سے متمسک نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ نہیں رکھیں گے, اس وقت تک وحدت حقیقی اور واقعی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہ نکات ہے جس کی طرف دانشمندان اور علماء شیعہ نے اشارہ کیا ہے, اور اہل سنت کے بہت سے بڑے علماء نے جن کے نام لیا گیا انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے, اور میں آخر میں دو تین اور نکات جو خود اہل سنت نے اس حدیث کی شرح میں نقل کیا ہے عرض کرتا ہوں. اہل سنت کے علماء کے اقوال کی روشنی میں اور خود حدیث ثقلین کے جملوں کی تشریح اور تفسیر میں بیان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ امر ہوا ہے, حکم ہوا ہے کہ اہل بیت سے متمسک رکھے. یا ایوہ الناس, ایک جملے میں ہے, یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی, اے لوگوں میں تمہارے دل میں ایک ایسی چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں, اگر اس کے ساتھ اسے اخذ کرے اور اسے تمسک رکھیں تو لن تضلوا بعدی, وہ کتاب ہے اور عترت ہے. بعض اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا ہے ترکت فیکم ما, میں ایک چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے بعد اس کی شرح میں فرمائے وہ کیا ہے, وہ چیز کیا ہے, کہا کتاب اور عترت اور اہل بیت ہے. یہاں پر فرماتے پیغمبر اسلام نے قرآن اور اہل بیت کو ایک حقیقت جانا ہے. اس جملے پر غور فرمائے, فرمایا کہ ان اخذتم به, یعنی ضمیر جو ہے وہ ایک ہے, ماں کی طرف ضمیر جا رہا ہے, ماں یعنی ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے بعد فرمایا قرآن اور اہل بیت ہے. پس قرآن اور اہل بیت ایک حقیقت کا دو چہرے ہیں, دو روح ہیں, دو نور ہیں, جو ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے. بس قرآن اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں, یعنی ایک چیز ہے قرآن اور اہل بیت, واقعیت میں حقیقت میں ایک چیز ہے. احمد ابن ابی بکر بوسری اپنی کتاب اتحاف الخیرہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غدیر خم میں حاضر ہوئے, حضر الشجر بخم من ثم آخذا بید علی فقال الستم تشهدون ان اللہ ربکم قالوا بلا ان اللہ ربکم قالوا بلا الستم تشهدون ان اللہ ورسوله اولا بکم من انفسکم وان اللہ ورسوله مولاکم قالوا بلا قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله بسببه بيده وسبب بأيديكم وأهل بيتي. فرمایا غدیر خم میں پیغمبر نے سب کو جمع کر کے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ اللہ اور رسول, کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تم سب سے کیا ہے اولا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اس کے بعد تمہارے نفسوں سے اللہ اور رسول اولا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کا خدا اور رسول اس کا مولا ہے, یہ علی بھی اس کا مولا ہے. پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی, کہا وقت ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اہل بیتی. تو یہاں پر معلوم ہوتے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے کا حکم خود خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے دیا ہے. یہ اہل سنت کی کتاب ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81 پر جو کتاب آپ کی خدمت میں ذکر ہوا اس میں بیان ہوا ہے. دوسری بات حکم تمسک ہے, قرآن اور عدد سے تمسک کرنا چاہیے. ما ان تمسک تم بھی ما لن تزلوا ابدا کتاب اللہ وعدرتی. اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین ہے ابن المالک نے تمسک کا معنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ التمسک بالکتاب العمل بما فیہ. تمسک بالکتاب کیا ہے؟ کتاب کے ساتھ متمسک ہونے کے کیا معنی ہے؟ کہا کہ العمل بما فی, جو کچھ اس کتاب میں اس پر عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہو الاعتمار بالاوامر والانتہا بنواہی. اوامر کتاب پر عمل کرنا اور اس جو کتاب میں نہیں کی گئی ہے ان سے روکنا ہے. وَمَعْنَا تَمَسُكْ بِالْعِدْرَا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں عدرت کے ساتھ متمسک ہونے کے کیا معنی ہے؟ فَمُحَبَّتُهُمْ وَالْإِحْتِدَاءُ بِهُدَاهُمْ وَسِيرَتَهُمْ. اہل بیت کے ساتھ عدرت کے ساتھ متمسک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے محبت کریں اور ان کی سیرت پر چلے اور ان سے ہدایت حاصل کرے. بس ہادی کل اہل بیت کرام ہیں اہل سنت کے کتابوں کی روشنی میں. جناب مبارک فوری نے تحفۃ الاحوازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6 پر اس کو نقل کیا ہے. مناوی اپنے شرح میں کہتے ہیں کہ انی تارکن و تمسکتم کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں و تمسکو تلویح بل تصریح. تمسک سے مراد اشارہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نہ فقط اشارہ ہے بلکہ یہاں بس صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمَا كَتُوْئَمَيْن خَلْفَهُمَا وَوَصِي أُمَّتُهُ بِحُسْنِ مُعَامِلَتِهِمَا وَإِيثَارِ حَقِّهِمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَالْإِسْتِمْسَاكُ بِهِمَا. فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمسک سے مراد اشارہ ہے بلکہ صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور پیغمبر نے اپنی امت کے لیے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اپنے نفسوں پر ان کو مقدم کیا جائے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ایثار بھی کریں اور ان دونوں کے ساتھ متمسک ہو جائے. فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر اس جملے کو یہاں پر جو عرض ہوا نقل ہوا ہے. جناب تفتزانی کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کو نقل کرنے کے بعد صحیح مسلم سے الا تر انہ علیہ الصلاۃ والسلام قرنہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بہما منقذن عن الضلالہ ولا معنی للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ فکذا فی العترہ. اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین جناب تفتزانی متکلم ہے. اپنی کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2221 پر نقل کرتے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کتاب اور عدرت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے اور تمسک سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن اور عدرت سے تمسک کرنا یہ منقذن عن گمراہی سے روکتے ہیں اور تمسک کا معنی صرف یہ ہے کہ جو کچھ کتاب خدا میں ہے اس کو اخذ کرے, علم ہے ہدایت ہے جو کچھ بھی اخذ کرے لے لے. فکذا فی, اسی طرح عدرت میں بھی تمسک معنی یہ ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کرے اور ان سے متمسک رہے. اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں اتباع آیا ہے یا ایھا الذین تارکوا فیکم امرین لن تزلوا ان اتبعتموهما وهما کتاب اللہ وعترتی. اگر تم لوگ ان کی اتباع کرے تو گمراہ نہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن اور عترت ہے. تو یہاں تک نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اور عترت ایک جیسے ہیں اور ان سے متمسک کرنا علماء اہل سنت کی نظر میں بھی ان سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے. جس طرح قرآن پر عمل کرنا واجب ہے اہل بیت کے فرامین پر بھی عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جو اخذ تمسک اتباع اعتصام تمسک ثقلین خلیفتین امرین اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں اس سب کے سب دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی قرآن کی پیروی کی طرح اطاعت واجب ہے. یہ ہماری آخری نشست ہے. ہم نتیجہ نکالیں گے ان گزشتہ تقریباً 30 نشستوں میں اہل بیت کرام کے بارے میں ہم نے کچھ آرائس عرض کیا، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو صحیح سمجھ کر، قرآن و اہل بیت دونوں کو سمجھ کر ان کی اتباع کرنے، اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اب تک ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سوال مطرح ہوا کہ پیغمبر کے بعد ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کو کس سے لینا چاہیے، سنت کو کس سے لینا چاہیے، کس سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سوال کا جواب ہم نے دیا، پہلے اہل بیت کی ہم نے توضیح دی، وضاحت کی تفصیلاً، اہل بیت کون ہیں، مصادق اہل بیت کون ہیں، اور یہ اہم نقطہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے دو معنی، ایک معنی عام ہے، ایک معنی بالاخص جناب آل سنت نے بیان کیا اور نقل ہوا، ایک اہل بیت مسکونی ہے یعنی گھر میں رہنے والے، اور ایک اہل بیت نبوی ہے۔ اہل بیت مسکونی میں ایک اہم اختلاف جو یہاں پر ہے کہ شیعہ اور سنی میں قدیم سے یہاں پر اختلاف ہے کہ اہل سنت فرما کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے جو بیویاں ہیں امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہم کہتے ہیں نہیں ہیں، یہاں پر ہم دونوں قول کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور اہل بیت کی دو معنی ہے، ایک اہل بیت مسکونی جو گھر میں رہنے والے ہیں، ایک اہل بیت نبوی۔ اہل بیت مسکونی میں امہات مومنین شامل ہیں، اہل بیت نبوی اور رسالی میں جس کی طرف آیت تدہیر نے، حدیث ثقلین نے اشارہ کیا صراحت کے ساتھ کہا ہے، اس میں ازواج مطہرہ شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے شخصیت اہل بیت کے بارے میں گفتگو کی اور پیغمبر کے مناصب کو بیان کیا، مختلف عہدے تھے پیغمبر کے، پھر اس کے بعد وہ عہدے کس کی طرف منتقل ہوئے یہ عرض ہوا۔ پھر عصمت اور طہارت کے بارے میں آیت تدہیر سے، آیت الام سے ہم نے استنباط کیا کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ پھر محبت اہل بیت کے بارے ہم نے گفتگو کی، تفصیلی گفتگو کی، آئے مودت کی روشنی میں اہل بیت کی محبت اور مودت کے آثار، محبت اور محبت میں کیا فرق ہے اور اس کے کتنے آثار ہیں، دنیا میں کتنے آثار ہیں اور آخر میں اس کے کتنے فوائد ہیں، سب کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد آخری چند نشستوں میں ہم نے ضرورت اطاعت اور اتباع اہل بیت کے بارے ہم نے گفتگو کی، اور چند احادیث اور آیات کی روشنی میں، چند آیات اور حدیث ثقلین کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اہل بیت کی اطاعت کرنا اور اہل بیت کی اطاعت کرنا جس طرح قرآن کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح حدیث ثقلین اور آیات قرآن کی روشنی میں اہل بیت کرام کی اطاعت واجب ہے۔ آخر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم مکتب اہل بیت، اہل بیت کے مکتب کو ہم نے کیوں انتخاب کیا، تو قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے ہمارے اعتقاد پر کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو عقلی طور پر بھی جو سب سے پہلے سابق ہیں وہی لوگ مقرب ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اہل بیت کرام سب سے زیادہ، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، اپنے ایمان اور اسلام کو، اعتقاد کو اعلان کرنے والے اہل بیت ہیں، سابقون ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اور بہت سے آیات ہیں جس کی روشنی میں مکتب اہل بیت کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو کچھ عرائض بیان ہوا ان کی روشنی میں جو بھی مسلمان ہیں اپنے راہ، اپنا راستہ، اپنا طریقہ کو انتخاب کرنے کے لیے، ان کے لیے مفید ہو، مدد ثابت ہو جائے ہماری عرائض، جس مکتب اور جس مقصد، جس ہدف کے پیچھے ہم ہیں وہ صحیح معنوں میں، صحیح راستے کے ساتھ آیت اور روایت کی روشنی میں حاصل کر سکے۔ اور ہماری دعا ہے پروردگارہ، واقعاً ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے جو حقیقی اور واقعی جو مذہب ہے، جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک نجات یافتہ ہے، ان عرائض کی روشنی میں وہ فرقہ ناجیہ کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو جائیں۔ بارگاہ الہی میں پھر دعا کرتا ہوں پروردگارہ، حق کہنے، حق پر عمل کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ ہے، اہل بیت کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، جب اس دنیا سے چلے جائے تو اہل بیت کی شفاعت، اہل بیت کی اہل بیت کے ساتھ قیامت کو ہمیں محشور فرمائے، اور امام زمانے کے الطاف کے سائے میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔